الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اس کے بعد یہ مہینہ رخصت بھی ہوا عید کی ہم نے خوشیاں بھی منائی اور شوال کے مہینے میں ابھی ہم داخل ہیں اور آج اس کا یہ پہلا خطبہ ہے۔ عام طریقے سے اس خطبے میں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ رمضان کے فرض روزے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے جسے شش عیدی روزہ کہا جاتا ہے، یعنی 6 شوال کے مہینے کے روزے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، کہ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ اور اس کے بعد کے شوال کے 6 روزے اگر آپ اس کا حساب لگائیں گے نیکیوں کے لحاظ سے تو ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے اس امت پر کہ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک مہینے کے روزے کا ثواب 10 مہینے کے برابر ہو گیا اور بقیہ سال کے 12 مہینے کے 2 مہینے جو باقی ہیں شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو یہ 10 سے جب آپ اسے ضرب دیں گے تو یہ 60 ہو جاتے ہیں، 2 مہینے اور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے 12 مہینے کے روزے رکھ لیے، اجر و حساب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے پورے 12 مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اور یہی ہر سال اگر وہ کرتا رہا تو سمجھیے کہ اگر پوری عمر ایسے ہی روزہ رکھتا رہا تو گویا کہ اس نے اپنی عمر کے لحاظ سے، جتنی بھی اس کی عمر ہے اس کے لحاظ سے، اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھ لیا۔ یہ بالغ ہونے کے بعد سے ہی اس کا حساب ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے جائیں۔ شوال کے مہینے کے یہ 6 روزے، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی عید کے دن، چونکہ روزہ رکھنا حرام ہے، خوشی کا دن ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا، تو عید کے دن کے بعد سے اگر یہ 6 دن رکھ لے تو یہ سب سے بہتر ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر شوال کے پورے مہینے میں 6 دن یہ روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی امید ہے کہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے میں پہلے آج کے اس خطبے کے شروع میں یہ یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے جن بھائیوں نے شوال کے 6 روزے رکھنا شروع کر دیا ہے، عید کے بعد سے دوسرے دن سے رکھنا شروع کیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جنہوں نے ابھی نہیں رکھنا شروع کیا ہے ان کے لیے موقع ہے یہ کہ شوال کے مہینے میں 6 دن جیسے بھی ہو، یعنی مسلسل رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر مسلسل رکھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو کبھی ایک کسی ہفتے میں دو یا چھٹی کے دن میں رکھ لیا، جس طرح سے سہولت ہو شوال کے اس مہینے میں 6 دن کا روزہ رکھ لیں اور شوال کے 6 روزے کی نیت سے رکھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آپ کے فرمان میں شامل ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کمن صام الدہر کلہ، کہ جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا پھر شوال کے مہینے کا 6 دن کا روزہ اس کے بعد رمضان کے بعد رکھا تو اس کے لیے اتنی فضیلت ہے گویا کہ اس نے پورے سال کا، پورے جو ہے زمانے کا، پوری زندگی کا روزہ رکھا ہے اس نے۔ اور میں نے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ اس کا حساب کیسے ہے۔ اس لیے اس فضیلت میں شامل ہونے کے لیے ہمارے جن بھائیوں نے ابھی روزہ رکھنا شروع نہیں کیا ہے، جن بہنوں نے ابھی شروع نہیں کیا ہے، ان کے لیے پورے اس مہینے میں یہ موقع ہے کہ جیسے جیسے انہیں موقع ملے، جیسی سہولت ہو، اپنی سہولت کے لحاظ سے یہ روزہ رکھ لیں۔ آج کے اس خطبے میں یہ پہلی تذکیر تھی، یاد دہانی تھی جو جو آپ کو کرنا تھا. اس کے بعد رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد جو کہ فرض روزہ تھا, اس کے بعد ابھی سنت اور نفل روزے باقی رہتے ہیں, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اب پھر دوسرے رمضان کے آنے کے بعد ہی ہمیں روزہ رکھنا ہے, نہیں. بیچ بیچ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزہ سنت کے طور پر اس امت کے لیے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اسے بتایا ہے, اپنے قول سے بھی اسے, اپنے فرمان سے بھی اسے واضح کیا ہے. جہاں تک عمل کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے. پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ تو ہر ہفتے کی بات ہے, پیر کو بھی اور جمعرات کو بھی. پیر اور جمعرات کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بڑی قدر سے رکھا کرتے تھے, اس سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال اس حال میں پیش ہو جب میں روزے سے رہوں, میرے اعمال کی جب پیشی ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتا. ایک روایت میں یہ بھی بیان ہے پیر کے دن کے بارے میں خاص طریقے سے کہ آپ نے کہا کہ اسی دن مجھے پیدا کیا گیا ہے, اس لیے میں اسی دن کا روزہ رکھا کرتا ہوں, یعنی سوموار کا پیر کا روزہ میں رکھتا ہوں. یہ ایک سنت روزہ ہے. اس کے علاوہ ہر مہینے ایام بیس کے روزے رکھنا. ایام بیس یہ وہ ایام کہلاتے ہیں جس میں راتیں چمکتی رہتی ہیں, سفید رہتی ہیں. عربی زبان میں بیس کا یہ لفظ سفیدی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابیض اور بیضا یہ عربی زبان میں, ابیض یہ سفید کے لیے, بیضا یہ اس کا مؤنث کا صیغہ ہے یعنی فیمینائن جینڈر کے لیے بیضا استعمال کرتے ہیں, اسی سے یہ جمع ہے بیس. جس کا مطلب ہوتا ہے ایام بیس کا کہ وہ دن جس کی راتیں چمکتی ہوئی ہوتی ہیں, چمکتی ہوئی راتیں جس میں یہ چاند بالکل چمکتا ہوا رہتا ہے, بڑی روشنی رہتی ہے. یہ چاندنی راتیں ہوتی ہیں, ان راتوں کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں ان دنوں کا روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہا ہے, آپ کا بیان رہا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے اگر ہر مہینے میں تین دن کا یہ روزہ رکھ لیں. ایام بیس جسے کہا جاتا ہے, 13, 14, 15 تاریخ ہوتی ہے یہ مہینے کی, اور ان تاریخوں میں چاند پہ روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان تاریخوں میں روزہ رکھنے سے ہر مہینے میں یہ تین دن روزہ رکھ لیں تو بھی رمضان کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے کا یہ تین دن کا روزہ اگر لوگ رکھتے رہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورے سال پورے زمانے کے روزے رکھنے کے برابر یہ بھی ہوتا ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ, اس کے بعد ہر مہینے میں تین دن یہ روزہ, تین دن جب اس کو آپ 10 کے ساتھ جوڑ کر کے جو ہے ضرب کر کے دیکھیں گے, 3 کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ بھی 30 ہو جاتا ہے. تو گویا کہ 3 دن کا روزہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہو جاتا ہے. اس طریقے سے حساب لگائیں گے تو بھی حساب وہی بنتا ہے کہ پورا گویا کہ پورے زمانے کا روزہ رکھا. جیسی سہولتیں ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے آدمی کو روزے کا اس طرح سے اہتمام کرنا چاہیے. یہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ ہوتا ہے جسے ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے روزے کی فضیلت کے طور پر جو بہت سی حدیثیں ذکر کی ہیں, اس کی روشنی میں صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر روز روزہ روزہ رکھنے کی اپنی جو حکمتیں ہیں اس کا جو فائدہ ہے, اس سے دل میں جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے, تقویٰ شعاری کی جو چیز ہے اس میں, اس کے لحاظ سے بعض صحابہ کی یہ خواہش تو ہوتی تھی کہ ہمیشہ روزہ رکھیں. ہمارے لیے تو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا بھی بھاری محسوس ہوتا ہے, ثقیل معلوم ہوتا ہے, بوجھل معلوم ہوتا ہے, لیکن صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی گزرے ہوئے ہیں جو ہر روز روزہ رکھنا چاہتے تھے, صرف چاہتے نہیں تھے بلکہ رکھتے بھی تھے. رات کو ہمیشہ قیام, ہم تو رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھ لیتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ایسے بھی تھے جو ہمیشہ رات کو قیام کرتے تھے, رات جو ہے قیام میں گزارتے تھے, دن کو روزہ رکھتے تھے. یہاں تک کہ ان کی عورتوں کو, ان کی بیویوں کو اس کی شکایت ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت پیش کی گئی ہے. کئی صحابہ کے بارے میں ہے, میں صرف ایک نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو زیادہ مشہور نام ہے اس سلسلے میں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی کہ ان کی بیوی زیب و زینت اختیار نہیں کرتی تھی, بیوی کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہوتی تھی. سبب پوچھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رات کو قیام کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے ہیں, بیوی کے لیے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے, ان کی جو ہے عبادت میں رات گزرتی ہے, دن روزے میں گزرتا ہے, اور ہر روز کا یہ معمول ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت ان کے والد نے کی, جیسے بھی پہنچی, جب آپ کو یہ شکایت پہنچی تو آپ نے ان کو طلب کیا اپنے دربار میں اور کہا کہ یہ تمہاری جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کا بھی حق ہے, یہ جسم جو اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے اس جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جو مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے گھر میں جو تمہاری بیوی ہے اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ہے, ان سب کا حق ادا کرنا ضروری ہے. اور اگر تم برابر رات کو جاگتے رہے تو یہ تمہاری آنکھیں دس جائیں گی, آنکھ کی بینائی چلی جائے گی, تم نے آنکھ کا حق ادا نہیں کیا. آنکھ کا حق یہ ہے کہ جتنی نیند ضروری ہے وہ نیند آنکھ کو دی جائے, اتنی دیر سویا جائے. ہمیشہ اگر رات میں لمبے جو ہے لمبا قیام کرتے رہے, ہمیشہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ آنکھیں دھس جائیں گی اور آنکھ کی بینائی چلی جائے, جسم کمزور ہو جائے, اس جسم کا بھی حق ہے. گھر میں مہمان آتے ہیں, مہمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میزبان بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے, ہمیشہ اگر روزے کی حالت میں رہے تو یہ مہمانوں کے حق کے خلاف ہوگا. مہمانوں کا یہ حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ آپ نے انہیں سمجھایا کہ نہیں اس طرح سے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے, بات تھوڑی لمبی ہے, حدیث تھوڑی لمبی ہے, پہلے آپ نے ان سے روزہ کم کرنے کے لیے کہا, انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں. آپ نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کرو کہ پھر دو دن افطار کیا کرو, یعنی دو دن روزہ نہ رکھو اور اس کے بعد ایک دن روزہ رکھ لیا کرو, پھر دو دن روزہ نہ رکھو پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرو. کہا کہ نہیں میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے, میں اس سے زیادہ روزہ رکھ سکتا ہوں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ کہی کہ اب اس سے زیادہ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے, وہ آخری بات یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو, ایک دن روزہ اور ایک دن افطار, یعنی ایک دن جو روزے میں گزرا تو دوسرے دن روزہ نہیں رہے گا, پھر اس کے بعد والے دن میں روزہ رہے گا, پھر روزہ نہیں, اس طرح سے گیپ کے ساتھ روزے رکھا کرو, ایک دن کا ناغا بیچ میں دے کر کے روزے رکھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ان کی ہوئی, اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی اس کا خیال, یعنی ہمیشہ ان کا یہی معمول رہا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ یہ ایسے ہی روزہ رکھا کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن افطار, ایک دن روزہ ایک دن افطار, یہی ان کا طریقہ بن گیا. جب عمر زیادہ ہو گئی اس وقت بڑی پریشانی ہوتی تھی روزہ رکھنے کے لیے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ عمر کے لوگ تو رمضان کے مہینے کا روزہ بھی نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ان کے لیے فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں ہمت دے رکھی تھی، اسلام کا اور نیکیوں کا جو جذبہ دے رکھا تھا، اس کے لحاظ سے ان کا اپنا بیان یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک نفل روزہ ہی تھا، لیکن پھر بھی ان کا اپنا بیان ہے کہ جب آخری عمر میں مجھے بہت پریشانی ہونے لگی اور مسلسل اس طرح سے روزہ رکھنا کہ ایک دن افطار اور ایک دن روزہ میرے لیے دشوار ہو گیا، اس طرح سے روزہ رکھنا تو میں کئی دن افطار کر کے، کئی دن روزہ نہ رکھ کر کے تھوڑی بدن میں قوت ہو جاتی آ جاتی، اس کے بعد میں جتنے دن روزہ نہیں رکھے ہوئے ہوتا تھا، روزہ چھوڑے ہوئے ہوتا تھا، اسی دن کے حساب سے پھر مسلسل روزہ بھی رکھ لیتا تھا۔ کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رخصت ہوئے ہیں اس میں کوئی تبدیلی موت تک ہو نہ پائے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسی طرح سے موت تک اسے باقی رکھوں، جب تک میری موت نہ آ جائے تب تک میرا یہ سلسلہ، روزہ رکھنے کا یہ سلسلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے طے کر دیا تھا، وہ باقی رہے، وہ اس پر قائم رہے، آخری عمر تک اس پر قائم رہے۔ یہ ان کا اپنا بیان ہے اور روایت بھی صحیح ہے۔ ان کے اس بیان کی روشنی میں میرے بھائیو، آج اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، انہوں نے ایک نفل چیز کے لیے جو وعدہ کر لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات ہو گئی تھی، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اب آئندہ کبھی بھی اس کے خلاف، وہ نفل چیز تھی، چھوڑ بھی دیتے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے، عید کے بعد کے خطبے میں اکثر یہ بیان آپ سنتے رہتے ہیں، چاہے مسئلہ عرب ممالک کا ہو یا کہیں اور کا، عربی زبان میں بھی یہ بات بار بار پڑھنے کو ملتی رہتی ہے کہ جو رونق رمضان کے مہینے میں نظر آتی ہے، وہ رونق رمضان کے مہینے کے بعد نظر نہیں آتی ہے۔ بار بار لوگ یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ہم رمضانی مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں ربانی مسلمان بننا چاہیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، ہمارا رب تو ہمیشہ ہے، وہی رب جو رمضان کے مہینے میں تھا وہی رب شوال میں بھی ہے، ذیقعدہ میں بھی ہے، ذیلحجہ میں بھی ہے، اور شعبان تک بھی وہی رب رہے گا۔ بار بار اس طرح کے میسج آتے رہتے ہیں، بیانات ہوتے رہتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ کیوں اتنا فرق پڑ جاتا ہے رمضان اور غیر رمضان، ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم فرائض کی پابندی بھی رمضان کے مہینے کے بعد نہیں کرتے۔ بات یہ سنت اور نفل کی نہیں ہے، مسئلہ کسی نفل عبادت کا نہیں ہے کہ ہم نے بہت سی سنتیں اور بہت سی نفل عبادات کا اہتمام رمضان کے مہینے میں کیا ہے تو اب تھوڑی کمی آ گئی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ رمضان کے مہینے میں بعض سنتوں اور بعض نفل عبادات کا اہتمام بہت کیا، اس مہینے کی برکت کے لحاظ سے، اس مہینے کی اہمیت کے لحاظ سے، بعد میں کچھ کمی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں ہم اس کمی کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہاں فرائض میں، فرائض میں عدم اہتمام کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم فرائض میں بھی وہ اہتمام نہیں کر پا رہے ہیں جو واجبات ہیں، جو ضروری ہیں اور ہمیشہ جو ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ مداومت، یہ استقامت جو ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم خاصہ ہے، وہ چیز پھر باقی کیوں نہیں رہ جاتی ہے، یہ فرائض کیوں باقی نہیں رہ جاتے؟ اکثر یہ مسئلہ شوال کے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد، عید کے بعد جو پہلا خطبہ ہوتا ہے، اکثر اس میں اس بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ٹریڈیشن بن گیا ہے، ایک روایت بن گئی ہے، اور لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ چلو عید کے بعد کے خطبے میں ہمیں یہ سننا ہے، اور اس طرح سے یہ چیز جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم روایات سے نکل کر کے، یعنی یہ جو رسم و رواج ہیں ان سے نکل کر کے، ان سے اوپر اٹھ کر کے ذرا سوچیں کہ واقعی معنی میں ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکیں۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان بن کر کے، ہمیشہ مسلمان بن کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ ہر خطبے میں، ہر تقریر میں یہ سنتے رہتے ہیں، خطبہ حاجہ میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان آیات میں ایک آیت یہ ہمیشہ یاد دلاتی ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا ایمان والو، تقوی، اللہ کا تقوی جیسا حق ہے، تقوی کا جیسا حق ہے، ویسا اس کو اختیار کرو، اسی انداز سے متقی بن کر کے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے، تم نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان بن جاؤ، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آئے، جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں۔ یہ آیت ہمیں کیا یاد دلاتی ہے؟ کہ ہماری زندگی ہمیشہ اسلام کے سائے میں بسر ہونی چاہیے، اسلام کے مطابق بسر ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمان بن کر کے رہتا ہے، اسلام کا پابند بن کر کے رہتا ہے۔ اسلام کا پابند بننے کے لیے کسی مہینے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، تعین نہیں ہے کہ ہمیں اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے مسلمان بن کر کے رہنا ہے، اور جیسے یہ مہینہ ختم ہو جائے گا پھر ہمارے اوپر اسلام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اسلام یہی ہے کہ جب بھی موت آئے، ہمیں جو پیغام دیا گیا وہ یہ کہ جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں۔ یہ کیسے ہوگا معاملہ؟ کہ ہمیشہ ہمیں اسلام کی پابندی کر کے رہنی، اسلامی احکام کی پابندی ہمیشہ کرنی ہے، اور جب ہمیشہ اسلام کے احکام کی پابندی کرتے رہیں گے تو چاہے موت جس وقت بھی آئے، جس مہینے میں بھی آئے، اسلام کی حالت میں یہ موت ہوگی۔ اور اسی چیز کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی عمل کیا تو آپ اس پر مداومت برتتے تھے۔ میں یہ فرائض کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ جہاں تک فرائض اور واجبات کی بات ہے، جو ضروری ہیں، جو عبادات ضروری ہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو ہمیشہ کرنا ہے، نہیں کریں گے تو اس کا بڑا گناہ ہوتا ہے، چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، فرائض چھوڑ دیتا ہے اگر کوئی آدمی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتوں اور نفل کی بھی بڑی پابندی کر لی۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ ہمیشہ اس پر عمل کر لیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد کہیں سے وقت آیا تھا باہر سے، اسی میں مشغول ہو گئے، امت کے کام میں مشغول تھے، بڑے اہم کام میں مشغول تھے، جس کی وجہ سے ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت آپ نہیں پڑھ پائے۔ ظہر کے بعد کی دو رکعت سنت وہ نہیں پڑھ پائے۔ یہ سننے راتبہ جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کے ہیں، اس کا بھی بڑا اہتمام رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، آپ کے صحابہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نہیں پڑھ پائے، موقع آپ کو عصر کے بعد ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد کی یہ دو رکعت سنت عصر کی نماز کے بعد پڑھی، اور آپ نے گھر میں اپنے یہ نماز پڑھی تھی دو رکعت عصر کے بعد۔ عصر کے بعد چونکہ سنت نہیں ہے، جو یہ سونے راتبہ کہلاتے ہیں، سونے راتبہ یہ عصر کے بعد نہیں ہے، اور آپ نے منع بھی فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، تو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے آپ نے منع بھی فرمایا، اور آپ نے دو رکعت جو قضا کی تھی ظہر کے بعد کی سنت کی، دو رکعت یہ جو آپ نے قضا کی، ایک دن یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے عصر کے بعد یہ دو رکعت پڑھی، اس کے بعد آپ کا یہ معمول بن گیا، پھر گھر میں آپ دو رکعت پڑھتے تھے عصر کے بعد۔ یہ فرض و نماز کی بات نہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے 12 رکعت نماز پڑھی، 12 رکعت یہ سنن راتبہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، اور مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، سب ملا کر کے یہ 12 رکعت ہوتی ہیں، اور جب ظہر سے پہلے 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں تو سب 10 رکعت ہوتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن لیا، یہ سنا انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس نے یہ 12 رکعت پڑھی سونے راتبہ، فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ سنت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، تو کہتی ہے جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی اس کے بعد میں نے کبھی یہ سننے راتبہ چھوڑا نہیں، یعنی یہ 12 رکعت ہمیشہ وہ اپنی زندگی میں پڑھتی رہی، یہ مداومت، یعنی سنن اور نوافل کا یہ اہتمام رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں یہ اہتمام، یہ تو صحابہ کی زندگی کا اہم حصہ تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پابندی کرتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی یہ پابندی کرتے تھے، فرض نمازوں کے چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، اتنا یہ معاملہ اہم تھا فرائض کی ادائیگی کا کہ فرض نماز وہ منافقین بھی پڑھتے تھے جن کے دلوں میں ایمان نہیں، وہ بھی مسجد میں آتے تھے اور آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، فرض نمازوں کا اہتمام ان کو بھی کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اگر نہیں آئیں گے مسجد میں تو لوگ پھر مسلمان نہیں سمجھیں گے، اور ان کو دکھانا ہوتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء، صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، کہ منافقین پر سب سے بوجھل نماز یہ فجر اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد مسجد میں آ کر کے لوگوں کو دکھانا ہوتا تھا، اور اس زمانے میں چونکہ مسجدوں میں اندھیرا ہوتا تھا، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے عشاء اور فجر کی نماز میں دیکھ نہیں پاتے تھے کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، اگر پہلے تو یہ لوگ بہت کم حاضری دیتے تھے عشاء اور فجر میں، ان کی حاضری کم ہوتی تھی کیونکہ ان کو دکھانے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے آنا پڑتا تھا، دکھانے کے لیے آنا پڑتا تھا، اور چونکہ عشاء اور فجر میں نظر نہیں آتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ غائب بھی رہتے تھے، اگر ساتھ میں رہ کر کے کبھی آنا پڑ گیا تو یہ نماز ان کے لیے بڑی بوجھل مانی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عشاء، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمازیں، یہ مسجدیں، یہ اسلام کی وہ اہم چیزیں ہیں جن کا اہتمام ہمیشہ پورے 12 مہینے ہونا چاہیے، اور یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نماز ہے، لوگوں نے رمضان کے روزے اور نماز کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھے ہوں تو نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، روزہ نہ رکھے ہوں تو نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نماز یہ خود اپنے آپ میں ایک مستقل اور سب سے اہم عبادت ہے. عبادات میں سب سے اہم عبادت, جسمانی عبادات میں سب سے اہم عبادت, اللہ تعالیٰ کے حقوق میں توحید کے بعد سب سے اہم حق یہی ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر کے جماعت کے ساتھ اس نماز کی پابندی کرے, اور یہ پابندی ہمیشہ ہونی ہے. کسی بھی حال میں یہ معاف نہیں ہے الا کہ آدمی اپنے ہوش میں نہ ہو, ہوش و حواش نہیں ہے اس کے تو یہ الگ مسئلہ ہے. دوسری جو عبادات ہیں, بیماری کی وجہ سے, دوسرے کسی عذر کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتی ہے, یا اس میں بعد میں پڑھنے کا سسٹم ہے, بعد میں ادا کرنے کا سسٹم ہے, اس میں روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکا, بعد میں اچھے ہو گئے تو بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر بالکل ہی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو فدیہ ایک مسکین کا کھانا دے کر کے بھی وہ مسئلہ حل کر سکتا ہے, لیکن نماز کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اگر آدمی بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا ہے, کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر کے ہی پڑھ لو, لیٹے لیٹے پڑھ لو, لیکن نماز معاف نہیں. جب تک ہوش ہے نماز معاف نہیں. اگر شکل ایسی بھی بن جائے کہ وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے, تیمم کرنے کے لیے مٹی بھی نہیں ہے, ایسی شکل ہے کہ نہ پانی ہے نہ مٹی ہے, پاکی حاصل کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے, وضو نہیں کر سکتے, تب بھی یہ نماز معاف نہیں ہے. پھر بھی نماز بغیر وضو کے پڑھو لیکن پڑھ, بغیر تیمم کے پڑھو لیکن پڑھنی ہے, نماز معاف نہیں ہوتی اس حالت میں. جب تک انسان کا ہوش ہے وہ مکلف ہے, اور اس پر اسلام کے احکام نافذ ہوتے ہیں تو اسے نماز کی پابندی کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے چاہے بستر پر, لیکن ہوش ہے پڑھ سکتا ہے تو پڑھنی ہے اسے نماز. پاکی حاصل کرنے کی بھی کوئی شکل نہیں, کوئی بات نہیں. اگر پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کی گنجائش, اگر مٹی بھی نہیں ہے تیمم بھی کرنے کی گنجائش نہیں ہے ایسی جگہ پر ہے تو کوئی بات نہیں, بغیر وضو اور بغیر تیمم کے, لیکن نماز اس سے پڑھنی ہے, نماز اس کی معاف ہوتی ہے. اس عبادت کی میرے بھائیوں اتنی اہمیت ہے, یہ صرف اس وجہ سے ہم نے آج کے اس خطبے میں اس کی طرف توجہ دلائی, صرف اس وجہ سے کہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی ہمارے اوپر یہ عبادت ویسے ہی فرض ہے جیسے رمضان کے مہینے میں فرض تھا. آج بھی ہماری وہی ذمہ داری, اور یہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بار بار جو ہے توجہ اس کی طرف دلائی اور لوگوں سے کہا صلاۃ, یعنی صلات یہ نماز کی عبادت, اس کا کثرت سے اس کا پورا خیال, اس کی طرف سے کوئی سستی مت کر. پہلے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک مسلمان سے جو سوال ہوگا, جو حساب و کتاب ہوگا, وہ نماز کے بارے میں. صحابہ کرام میں یہ بھی طریقہ تھا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ کسی اپنے گورنر کا یا کسی بھی شخص کا اپنے دور خلافت میں اگر حساب کتاب لیتے, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو پہلے اس کی نماز کیسی ہے, نماز کے معاملے میں اس کا موضوع, اس کا جو ہے عمل کیسا ہے. جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے دوسری بھی چیزوں میں اس کی حالت اچھی ہوگی, اس کی امانت داری بھی ہوگی, اس کی اخلاق بھی اچھی ہوگی, سچائی بھی اس کے یہاں ہوگی. دوسری جو بھی چیزیں ہیں جو نماز کی پابندی کرتا ہے سمجھو, دوسری چیزیں بھی اس کے یہاں اچھی ہوگی. کیونکہ یہ نماز جب یہ نماز اس کے تمام شروط اور تقاضوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو یہ نماز انسان کے لیے ایک بڑی تربیت کا بھی کام کرتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، غلط راستوں سے بھی روکتی ہے، اور بڑا پکا سچا مسلمان سے. کہا کہ اس کو دیکھو پہلے نماز، وَمَنْ زَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا عَضِيَا، اور جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا، وہ یہ کہتے تھے جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا. نماز کو ضائع کرنے کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نماز کو اس کے وقت اور جماعت کے ساتھ پوری پابندی کے ساتھ نہ پڑھا جائے، تو یہ ضائع کرنا کہتے تھے. نماز چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا اس زمانے میں. آج کے زمانے کو دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا ہے کہ جو نماز کی پابندی نہیں کر پا رہا ہے تو سمجھو کہ وہ دوسری جو اسلام کی چیزیں ہیں، عبادات ہیں، وہ بدرجہ اولا ان کو ضائع کر دے گا، اس کا اتنا اہتمام نہیں کر پائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، یہی گزارش ہے آج کے اس خطبے میں، اس کا جو ہے اہم پیغام یہی ہے کہ ہمیشہ نماز کی پابندی، ہمیشہ نماز کی پابندی سب سے اہم عبادت ہے یہ، اور اس کے بارے میں سستی نہیں. یہ نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجدوں میں حاضری دے کر کے اس کی پابندی کرو. یہ جماعت اور یہ مسجدیں اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں. یہ اسلام کا بڑا اہم شعار ہے، بڑی اہم چیز ہے یہ. اس سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے بڑے سماجی کام بھی ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ کر کے رکھے، اور یہ جوڑنا سب سے پہلے پانچ وقت کی یہ نماز جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ادا کریں. عورتیں بھی جو گھروں میں ہوتی ہیں، جماعت ان کے لیے فرض نہیں ہے، مسجدوں میں آنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن پانچ وقت کی یہ نمازیں ان کے لیے بھی ضروری ہیں. صرف منتھلی کورس میں جب ہوتی ہیں انہی دنوں میں یہ نماز ان کے لیے معاف ہے، اور ان کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. بقیہ دنوں میں وہ بھی گھر کے اندر اس کی پابندی کریں. جو بھی خواتین یہ بات سن رہی ہیں ان سے بھی، اور جن تک بھی یہ آواز پہنچے ان سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں. یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں. فرائض اور واجبات یہ تو بالکل ڈیوٹی ہے، اسے تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو سنن اور نوافل بھی ادا کر سکے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے. یہ چند باتیں تھیں آج کے اس خطبے کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه الغفور الرحيم ورب العالمين.